السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أسماء الله الحسنى درس جاري ہے. آج کی نشست میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نام الاول والآخر والظاہر والباطن اور المحیط، ان پانچ ناموں کی تشریح کرتے ہیں. جو پہلے چار نام ہیں یہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ پر ایک ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں، سورة الحدید آیت نمبر 3 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. اور المحیط اللہ تعالیٰ کا نام قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ان میں سے سورة آل عمران آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ بما يعملون محیط، اور سورة النساء آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وكان الله بكل شيء محیطا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان ناموں کا ترجمہ، الاول سب سے پہلے، الاول سب سے پہلے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، الاخر سب کے بعد، اس کے بعد کوئی چیز نہیں، الظاہر سب سے ظاہر، سب سے بلند و بالا، اس سے بلند کوئی چیز نہیں، اور الباطن سب سے پوشیدہ، اس سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں. ان ناموں کا معنی ترجمے میں میں نے معنی بیان کر دیا ہے اور یہی صحیح معنی ہے. بہترین وضاحت ان معانی کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی جو سب سے افضل اور سب سے بہترین تفسیر ہے وہ ہے حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید کی تفسیر جو حدیث سے کی جاتی ہے وہی معنی اور وہی مفہوم حق ہوتا ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا نازل فرمایا ہے. قرآن مجید کے الفاظوں کے معانی، قرآن مجید کے احکام، قرآن مجید کے اخبار، سب کچھ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. تو حدیث، یہ قاعدہ یاد رکھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کرتی ہے. اور ان چاروں ناموں کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں کی ہے، صحیح مسلم کی روایت میں پیاری حدیث ہے. میں اس میں سے صرف شاہد پر بات کروں گا، حدیث پوری سنا دیتا ہوں، پیاری دعا ہے لیکن میں ترجمہ اور جو معنی ہے وہ شاہد پہ کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ جب ہم سونے کے لیے بستر پر لیٹتے تو ہم یہ دعا پڑھیں، کہ ہم یہ دعا پڑھیں، أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر يعني دعاه اور رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا مسنون ہے سونے سے پہلے کی دعاؤں میں حصن مسلم میں بھی یہ دعا موجود ہے جس کے بعد حصن مسلم ہے چھوٹا سا بڑا پیارا سا تھوڑا سا کتابچہ ہے اور میں حاضرین سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتابچہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھیں اور آپ یہ دعائیں اگر آپ پڑھیں گے تو بھول جائیں گے آپ عملی طریقے سے جب بھی آپ لیٹے سونے سے پہلے وہ پڑھیں صبح اٹھیں وہ پڑھیں اور گھر سے گھر میں داخل ہوتے دعائیں وہ پڑھیں گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں تو ایک مہینے کے بعد اس ٹریننگ سے آپ کوئی بالکل یاد ہو جائیں گے لیکن اگر آپ صرف پڑھتے رہیں گے تو بھول بھی جلدی جائیں گے جب آپ پریکٹیکل اس پہ عمل کرتے رہیں گے تو جو ہی آپ اپنا پاؤں اسے گھر میں داخل رہیں گے نا آپ کے منہ سے دعا خود نکلے گی جو ہی گھر سے نکلیں گے دعا خود نکلے گی منہ سے جو ہی آپ لیٹیں گے بستر پہ ایسے تو خود بخود آپ کا ذہن جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا اسے میڈیکل میں کہتے ہیں کنڈیشن ریفلیکس میڈیکل میں ہے یہ اور میڈیکل میں ایک ٹیسٹ لیا جاتے ہیں بلی سے گھنٹی بجاتے ہیں وہ بلی کو کھانا دیتے ہیں جب بھی کھانا گھنٹی بجاتے ہیں تو جب بعض اوقات کیا کرتے گھنٹی بجاتے کھانا نہیں دیتے تو بلی سمجھتے اب کھانے کا وقت ہو گیا اور اس کے منہ سے لعاب خود بخود گرنا شروع ہو جاتا ہے یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اب جانور تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے بتا دوں میں آپ کو توحید جانور سے بہتر شاید میرا خیال انسان نہیں جانتا ہوگا پتا ہے آپ کو انسان کم علم کم فہم ہے علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی انسان نے ہی شرک کیا ہے کفر کیا ہے جانور نے نہیں کیا شرک اور کفر اس لیے آپ دیکھتے ہیں سورہ علیہ السلام قصے میں ہدہد توحید کی تشریح کرتا ہے ہدہد ایک پرندہ ہے توحید کی بہترین تشریح کرتا ہے کیا عقل حیران ہو جاتی ہے ہر مخلوق کے اندر اللہ تعالی نے یہ کیفیت پیدا کی ہے لیکن یہ انسان ہے جو ان صلاحیات سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس لیے جتنی بھی دعائیں ہیں آپ جب اگر آپ نے یاد رکھنی دیکھیں ہم جو پڑھتے بھول جاتے ہیں وجہ کیا ہے ہم پریکٹیکل اس پہ عمل نہیں کرتے اس لیے بھول جاتے ہیں دیکھیں نماز ہے شروع میں آپ نے نماز پڑھی تھی اب آپ پڑھتے ہیں کچھ لکھ کے دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں آپ کو سب کچھ یاد کیوں ہے یہ ٹریننگ ہے یہ پریکٹیکل جب آپ نے شروع کیا ہے تو آپ کو یاد بھی ہو گیا ہے یہ عظیم دعا اس میں جو شاہد ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء الاول کا معنی کیا ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اول ہے لیکن یہ بھی وضاحت فرمائی کہ اول کا معنی کیا ہے ہمیں اپنے عقل کے بنیاد پر نہیں چھوڑے اپنے جو عقل آپ کی کہے مان لو جو آپ کا امام کہے یا جو آپ کا استاد کہے نہیں یا جو خوابوں میں آپ کو نظر رہے نہیں ہرگز نہیں ہمیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کے حوالے نہیں کیا خود اس کی بہترین تشریح فرمائی ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء اللہ تعالیٰ تو سب سے پہلے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں واضح لفظ ہیں کہ نہیں کوئی مشکل ہے بیٹا مشکل ہے الاول کا معنی ہے جو سب سے پہلے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ٹھیک ہے نا میں آگے بتاؤں گی بچے سے کیوں پوچھ رہا ہوں میں کہ بڑے بڑے لوگوں نے بڑی غلطی کی ہے اور کفر عقائد کیسے پھیلے امت میں ایسے الفاظ جو بالکل واضح ہیں وہ دیکھیں نا نبی رحمۃ اللہ اندازہ بیان تو دیکھیں فصاحت اور بلاغت کا اللہ تعالیٰ انتہا درجہ عطا فرمائے ہیں انتہا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بات کرنے والے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سمجھانے والے نہیں انت الاول فلیس قبلک شیء عربی بدو چلتے چلتے روز پہ جب یہ سنتے ہیں نا وہ بھی سمجھ جاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے عجم کو میں نے ابھی ترجمہ کر کے سنایا ہے سب جائے بچہ بھی جانتا ہے اس کا معنی کیا ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء اللہ تعالیٰ تو سب کے بعد ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، کوئی شے نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر تجھ سے بلند کوئی شے نہیں. سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، سب سے عظیم سب سے بڑی مخلوق، اور سب سے اونچی مخلوق بھی عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. انت الظاہر فلیس فوقک شیء، اچھا مطلب دور ہوا، اب عرش سب سے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور تو ہی باطن ہے، پوشیدہ ہے، تجھ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں. اور باطن کے لفظ میں بتاؤں گا معنی کے اندر یہ ہے کہ تجھ سے قریب بھی کوئی شے نہیں، سب سے دور بھی اللہ ہے، سب سے قریب بھی اللہ ہے. یہ سارے مقدمہ تھا، یہ جتنے بھی یہ الفاظ پڑھے گئے ہیں یہ مقدمہ تھا. صرف دعا کیا ہے؟ اقضی عنا الدین وغننا من الفقر، اے اللہ تعالی ہم سے قرض کی ادائیگی کر دے اور ہمیں فقر سے غنی کر دے. کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اغننی من الفقر، اقضی عنا الدین وغننا من الفقر. کتنے لوگ جو قرضدار ہیں، مجھے پتا قرضہ کسی نے نہیں آج تک، ہم سب قرضدار ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور حقیقتا ہم سب محتاج ہیں. میں عام بات کر رہا ہوں، بعض ایسے لوگ جو حقیقتا خاص طور پہ ان پر قرض کا بوجھ ہے اور وہ فقیر بھی ہیں، اگر ہر رات روزانہ سونے سے پہلے آپ یہ دعا مانگے، واللہ قرض کا بوجھ پھر بوجھ نہیں رہتا، اور فقر اور محتاجی محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کا عظیم رب ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس عظیم کریم رب کے حوالے کر دیا ہے. اب جب صبح اٹھیں گے آپ کو فکر نہیں ہوگا کہ روزی نہیں ملے گی، آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزی ضرور عطا فرمائے گا، میں خالی پیٹ سوؤں گا نہیں کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ عظیم دعا ہے، اسے کہتے ہیں توکل. توکل یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ توکل ہے. توکل کا معنی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، سبب اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے آپ رزق حلال کی تلاش کریں، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ قرض جو ہے یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دونوں کے لیے، قرض دینے والے کے لیے بھی اور قرض لینے والے کے لیے بھی. یہ فقر، یہ غنا، امیر فقیر، سب امتحان آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس دنیا میں کتنے ایسے فقیر لوگ ہیں جو کئی اغنیاء سے بہتر ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، معیار پیسہ نہیں ہے، معیار بیوی بچے نہیں ہیں، معیار نسب نہیں ہے، معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے وہی زیادہ اچھا انسان ہے. یہ دعا ہے، اور اس میں ذرا اگر غور کریں اسے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی معنی کو بیان کرنا صرف بہترین انداز نہیں بلکہ انداز بیان کا بلند ترین درجہ. اگر انداز بیان کے درجات ہیں تو اس حدیث مبارک میں جو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے یہ انداز بیان کا بلند ترین درجہ اور مرتبہ ہے. کیونکہ ایک تو معنی بیان فرمایا، پھر جو اس کی ضد ہے اس کی نفی بھی کی ہے. الاول فلیس قبلک شیء، اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو بیان کرنے کے بلند ترین درجہ، کہ ایک ہی لفظ میں ایک دفعہ میں آپ کو سمجھ آ جائے. یہ جو چار چیزیں ہیں یا جو چار پیارے نام ہیں، الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ دو الگ، الاول آخر کے ساتھ والظاہر باطن کے ساتھ. الاول والآخر یہ احاطہ ہے، لیکن کون سا احاطہ ہے؟ احاطۃ زمانیہ، زمانہ کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ سب سے پہلے ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد کوئی چیز نہیں، وہ سب کے بعد ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، اور باقی ساری مخلوق ساری کائنات عدم تھی پھر فنا ہو جائے گی. الاول سب سے پہلے ہے, اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان اللہ لم یکن شیء, اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کوئی اور چیز نہیں تھی. وکان عرشہ علی الماء, اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. یہ پانی نہیں ہماری دنیا والا, یہ عام سا پانی ہے. آسمان دنیاوی آسمان ہے یہ پہلا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں. ساتویں آسمان کے اوپر پھر پانی ہے, پھر عرش ہے, پھر کرسی ہے, پھر عرش ہے, اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ وکان عرشہ علی الماء, تو یہ اللہ تعالی کی اولیت ہے. جو چیز پہلے ہے اللہ تعالی سے بھی پہلے ہے, اور جو چیز بعد میں ہے جتنی لمبے عرصے تک رہے وہ فنا ہو جائے گی. ایک ذات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. اچھا, جو دوسرے دو نام ہیں والظاہر والباطن, یہ کون سا احاطہ ہے؟ یہ احاطہ مکانیہ ہے, زمانہ کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے. الظاہر فلیس فوق کا شیء, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے, اللہ تعالیٰ سے بلند, اللہ تعالیٰ سے اونچا کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ باطن ہے, اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے. ظاہر تو ہم نے چلو جان لیا ہے کہ عرش سب سے اونچی مخلوق ہے, سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. لیکن باطن کا کیا معنی ہے؟ باطن عام طور پہ باطن جو ہے, یا باطن جو ہے, وہ چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. پیٹ کو بطن کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت سارا کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے, پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. الباطن جو ہے وہ تین معنی پر مشتمل ہے. پہلا معنی ہے کوئی اس کی ذات کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا, بلکہ اس کو آیات اور مخلوقات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم کیسے جانتے ہیں؟ مجھے میرے رب نے پیدا کیا, میں رب کو کیسے جانتا ہوں؟ ان آیات اور مخلوقات سے, اسماء و صفات سے. تو کوئی اس کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پوشیدہ ہے, باطن ہے, احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحيطون به علما, انسان جتنے بھی علم کے مرحلے طے کر جائے اور عروج پر پہنچ جائے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کا تعلق وحی سے ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وحی کے ذریعے وہ تو ہم نے جان لیا, اور جو نہیں بیان فرمایا ہم انجان ہیں, اور کوئی ذریعہ ہے نہیں. وحی کا دروازہ بند ہو چکا سید موسیٰ خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. جو علم تھا وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں, شریعت کا علم جو بنیادی علم ہے. جو مستجدات ہوتے ہیں اس کے دروازے بھی ہیں الحمدللہ, شریعت میں بنیاد ہمارے پاس موجود ہے, تو اس پہ تعمیر کرتے جائیں, لیکن کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے غیبیات کے متعلق کوئی بات کرے, کیوں غیب کا دروازہ بند ہو چکا ہے. دوسرا معنی ہے باطن کا, ہر غیب اور باطن کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہر غیب کو جانتا ہے, ہر چھپی چیز کو جانتا ہے, کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ وہ باطن ہے. اور تیسرا معنی ہے ہر چیز کے قریب اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب, ہر چیز سے قریب اس چیز کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ جو قرب علم، تأیید، نصرت، پکڑ، احاطے سے ہوتی ہے. اور یاد رکھیں، اگر میری نفس باطن ہے، پوشیدہ ہے، میں اپنے نفس کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا میرا رب جانتا ہے. میرا رب میرے نفس سے مجھ سے زیادہ قریب ہے. میرا دل باطن ہے، میرا رب میرے دل سے بھی مجھ سے زیادہ قریب ہے. یہ باطن ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بعد میں بھی قریب ہے اور اپنے قرب میں بھی بعید ہے. اس لیے دیکھیں، اسماء و صفات کے باب میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ قریب ہے تو کیسے ہے، دور ہے تو کیسا ہے، قریب بعید دونوں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیفیت اور کیسے، جس نے سوال کیا وہی ہلاک ہوا. اور یہی سوال بعض لوگوں نے کیا اور ہلاک ہوئے. باطن کے مفہوم میں، ظاہر کے مفہوم میں بڑی غلطی ان سے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحدت الوجود کی بنیاد بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے لی ہے اور گمراہ ہوئے. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ کفر عقیدہ ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. آگے نہیں پڑھتے وہ بکل شئی علیم. کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں؟ یہی جواب ہے. اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. ظاہراً تو یہ مخلوق ہے، باطناً اللہ ہے. عجب بات دیکھیں، ظاہر یہ انسان ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہے، حقیقتاً باطن یہ اللہ ہی ہے، اللہ کا حصہ ہے. اور پھر بعض لوگوں نے بڑی عجیب مثالیں دی ہیں سائنس کے مطابق، یہ ہوا، یہ ٹیبل، میں، ہم سب بنے ہوئے ہیں مالیکیول سے، مالیکیول بنے ہوئے ہیں ایٹم سے، تو حقیقتاً ہم یہ ایٹم جو ہے وہ ایک ہی ہے. لیکن جب یہ کوئی خاص شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر غیر ہو جاتا ہے. دوسری مثال دیتے ہیں کہ سورج مکھی کا جو پھول ہے وہ ہمیں یہ سورج کی طرف کیوں رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ حقیقتاً وہ سورج کا حصہ ہے. سائنس کہتی ہے کہ زمین سورج ایک ہی تھی، وہ پھٹ گئے، الگ الگ ہو گئے سارے. تو یہ جو پھول ہے اپنا رخ اس لیے سورج کی طرف کرتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسی کا حصہ ہوں. اور حقیقتاً انسان بھی، کیونکہ اللہ کا حصہ ہے، تو انسان بھی ظاہر میں انسان ہے، باطن میں اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور یہ میں بیان بھی کر چکا، ڈاکٹر سعد رحمان صاحب سے غلطی ہوئی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ام المشبہات کے نام سے، کتاب آج ہی موجود ہے، آج بھی موجود ہے کتاب ہے. دیکھیں، لوگ مر جاتے ہیں، نظریات باقی رہتے ہیں، ان کا علم باقی رہتا ہے. اس کتاب میں اب دیکھیں، ام المشبہات سورۃ الحدید کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں، روکنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے ثابت کیا ہے وحدت الوجود کو، قرآن مجید کی تفسیر. دیکھنا، جب میں کہتا ہوں کہ سلف کے راستے میں خیر و عافیت ہے، صرف سلف کے راستے کو اپنائیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں، حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس بچے کو سمجھ جائے گا، الاول ہوا جس سے پہلے کچھ نہیں، الاخر ہوا جس کے بعد کچھ نہیں. ان کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ نہ جانے کتنے ایسے صوفی لوگ ہیں، بلکہ صوفے کو اجماع ہے. ایک چیز بتا دوں، صوفے کو اجماع ہے وحدت الوجود کے عقیدے پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر ان کے آگے مختلف درکات، درجات نہیں، درکات ہیں جو جنوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، کوئی حلول تک لے گیا، کوئی اتحاد تک لے گیا ہے، ابن عربی کی طرح. پھر ان کے آپس میں بحث و مباحثے ہوتے ہیں. الغرض یہ کہ وحدت الوجود کا جب عقیدہ ہی کفریہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اس کی مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا. عجب بات یہ نہیں ہے کہ کسی ایک شخص نے کہہ دیا کتاب لکھ دی, اس پر عجب بات یہ ہے کہ اس کی بات کو سمجھا گیا, مانا گیا, دفاع کیا گیا اور ایسی واضح احادیث کو پسے پوچھ ڈال دیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الاخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء. اس سے مزید وضاحت کس کو کیا چاہیے مجھے بتائیں, کیا وضاحت چاہیے مجھے؟ لیکن جب وحی کے نور کو چھوڑا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے, وحی کے نور کو چھوڑنے کی سزا جو ہے وہ تاریخوں میں بھٹکنے کے علاوہ کچھ اور کچھ بھی نہیں ہے. بھٹک رہے, ٹھوکرے کھا رہے, اور اس سے بڑھ کر جو زیادتی کی ہے امیر اعظم بریلوی صاحب نے, وہ کہتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ سیاق اور سباق کو توڑ کر کسی بھی ذریعے سے, اب کسی بھی زبان سے ثابت کرنے کوشش کریں, کوئی مائیکل ثابت نہیں کر سکتا. انہوں نے ثابت کیا ہے اپنے سمجھ کے مطابق, اپنے مفہوم کے مطابق. جی یہ دیکھیں نا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, آپ کوئی لینگویج کی بات کریں, کوئی زبان سے, ہمیں تو کوئی چیز سمجھائے نا. سورت کے شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں جو اللہ تعالی کی طرف جا رہے ہیں. اسی پہلی آیت, اس کے بعد والی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے یہی مراد لیا ہے؟ ایک تو آیت کا مفہوم اور سیاق و سباق اس پر دلالت بھی دور سے بھی نہیں دیتا, پھر یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں بھائی, بڑا خطرناک معاملہ ہے. بعض لوگوں کے خلاف حجت کے طور پر کوئی شخص کھڑا ہوگا, اس پر تو انسان کچھ بات کر سکتا ہے نا. بعض لوگوں کے خلاف حجت میں قرآن مجید کھڑا ہوگا, کیا جواب دیں گے؟ اور بعض لوگوں کے خلاف کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کھڑا ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ توحید پڑھ لیا کافی ہے, یہ حجت قائم کرے گا آپ پر, حجت قائم کرے گا قیامت کے دن. سیدنا اسامہ دیکھیں, معروف قصہ صحیح بخاری میں, ایک شخص کو قتل جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ, قتل کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اسامہ تو نے قتل کیا اس شخص جس نے کلمہ پڑھا؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں اس نے موت کے ڈر سے, تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فلان شخص, فلان صاحب کو قتل کیا, فلان قتل کیا. ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر ثانی کا نرمی صورت دل میں پیدا ہو جائے, اس شخص سے نفرت پیدا ہو جائے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اسامہ تو قیامت کے دن کیا کرے گا جب یہ لا الہ الا اللہ تیرے سامنے کھڑے گا اور حجت قائم کرے گی؟ سید اسامہ فرماتے ہیں میں نے اس وقت یہ تمنا کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا. یہ وہ شخص ہے, اللہ تعالیٰ کا پیارا صحابی ہے, ایک کلمہ پڑھنے والے شخص کو قتل کیا ہے, اور آج دیکھیں جو بم بلاسٹ کر دیتے ہیں, خود کچھ حملہ ہوتا ہے, 20 یا 30 لوگ ایسے مر جاتے ہیں اور ان کی جو بوٹیں دیوار سے اتارتے ہیں, اتنی بھیانک موت ان کو مارا جاتا ہے. قصور کیا ہوتا ہے ان کا؟ کیا قصور ہے ان کا؟ ان میں سے کبھی کسی ایک کافر کو ان لوگوں نے مارا ہے جس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اپنوں کو مار رہے ہیں, اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے بھی ہیں, ضعیف بھی ہیں, کمزور بھی ہیں, مریض بھی ہیں, یہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں, بس قتل کرنا مارنا جانتے ہیں بس, اور کہتے ہیں یہ جہاد ہے اور جنت کے منتظر ہیں. یہ کون سا جہاد ہے اور کس کی جنت ہے؟ ارحم الراحمین کی جنت ایسی ہوتی ہے, ایسی ملتی ہے, اس طرح سے ملتی ہے جنت. ارحم الراحمین جنت ایسی ہوتی ہے. وہ تو ایک صحابی تھا اور ایک شخص تھا, اس شخص کے ساتھ 20 لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ حجت قائم کرے گی, کیا کریں گے یہ لوگ؟ اور ان سے بڑھ کر جرم, یہ مجرم ہیں, ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, غیر اللہ کو پکارتے, قبروں کا طواف کرتے اور مر رہے ہیں. نہ جانے لاکھوں لوگ کلمہ زبان سے پڑھتے ہوئے شرک اکبر پر مر رہے ہیں ہماری امت میں. کلمہ توحید کھڑا ہوگا ان کے سامنے, حق ادا کیوں نہیں کیا میرا, کیا جواب دیں گے؟ حق ادا تب کرتے جو پتہ ہوتا معنی کیا ہے کلمہ توحید کا. آج کس کے پاس وقت ہے کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے؟ ہم نے موبائل کے اندر کون سا وہ ایسی چیز جو جس ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے, کتنی فنکشن اس کے اندر, کیسے چلتا ہے, اس کی عجیب و غریب سی چیز اس کے اندر موجود ہیں, ہم وہ سب اس سے واقف ہیں. دنیا کی ہر ایری غیری چیز سے ہم واقف ہیں. کتنی عجب بات ہے, واقف نہیں تو لا الہ الا اللہ سے واقف نہیں ہے, هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے واقف نہیں ہے ہم. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ یہ معنی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ معنی ہے اس قرآن مجید کی اس آیت کا, یا اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے, یہ معنی ہے اس آیت کریمہ کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اول آخر ظاہر باطن ہے. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم لوگ؟ اسے کہتے ہیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کفر عقیدہ اپنا کر محبت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ قسم محبت نہیں ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ چاہیں, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم شدید غصے میں آ جاتے ہیں, اجعلتنی للہ ندن ما شاء اللہ وحدہ, کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا؟ تم یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے اللہ چاہے, اور دوسری روایت میں اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اگر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ سن لیتے آج, هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کہتے؟ پھولوں کو ہار پہناتے؟ اپنے صحابی کو تو ڈانٹا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, غصے کا اظہار کیا ہے. وہ صحابی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ سے غصے کا اظہار کرتے ہیں, جن کے متعلق آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں دیا کرو. اللہ کی قسم اگر تم میں سے کوئی شخص احد کا پہاڑ بھی اللہ تک راس میں دے دے تو وہ ان کے دیے ہوئی ایک مٹھی برابر بھی نہیں ہے. کیا جواب دیں گے؟ یہ معنی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن کا. اس کے بعد اس سے پہلے کیا معنی ہے اور کیوں لینا چاہتے ہیں سوائے گمراہ ہٹ درمی کے بغیر کچھ اور چیز نہیں ہے. ان واضح الفاظوں کے بعد اپنے آپ کیوں اندھیروں میں رکھنا چاہتے ہو, کیوں گمراہی کے دلدل میں غرق ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے یاد رکھیں جس نے کیفیت کا سوال کیا نا, کیسے پہلے ہے اور کیسے بعد وہ گمراہ ہوا. الاول معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ والآخر معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ. جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ قاعدہ یاد رکھیں, یہ قاعدہ امام مالک رحمۃ اللہ قاعدہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہی ہمیشہ بات کرتے تھے. الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ, کیفیت کے سوال ہے بدعت. جب صحابہ کرام نے سوال نہیں کیا تو بعد میں آنے والے لوگوں نے جرات کیسے کی ہے سوال کرنے کی؟ اور اللہ تعالیٰ کا نام المحیط, ایک تو احاطہ زمین مکنی کی تو ہم سمجھ لیے, یہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہے. اللہ تعالیٰ کا احاطہ اس سے بڑھ کر بھی ہے, سبحان اللہ. المحیط علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ محیط ہے, اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی کوئی ذرے برابر چیز بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے, جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے, جو ہم دیکھتے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. کون سا پتہ کب کسی درخت کی کون سی ٹہنی سے کس وقت ہلتا ہے, کس وقت گرتا ہے, کہاں پہ گرتا ہے, اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. میں پتے کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں کتنے درخت ہے کوئی گن سکتا ہے؟ تو اس کے پتے کتنے ہوں گے؟ ہمارے خون میں جو خلیے ہماری غذا لے کے جا رہے ہیں، کس وقت کون سا خلیہ کون سی غذا کس حصے کو جا کے پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، دنیا کی کوئی سائنس نہیں جان سکتی. میرے دل میں کیا چھپا ہے، آنکھوں میں کیا خیانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. یہ احاطہ علمیہ ہے. جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا اور جو نہیں ہوا، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. علم ازلی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسرا احاطہ احاطہ تو قدرہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. صرف کن فیکون، جانتے کن فیکون، یہ فا بیچ میں ہے، بس کن بس ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو کچھ عاجز نہیں کر سکتی. اس لیے جو لوگ کہتے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، عجب بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس کافی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں پر قادر نہیں، وہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ قدیر ہے تو کیسا ہے؟ کیف، بس جس نے کیف کہا اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، جس نے کیف کہا وہ گمراہ اور ہلاک ضرور ہوا ہے. والسؤال عنه بدعة، بات ہی ختم ہے. اور جو سلف کے راستے کو نہیں سمجھتے نا، وہی کیف کا سوال کرتے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. اللہ کی قسم، ہندو سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، جو کہتے ہیں رام کو ایک ایسی چیز ہے جو رام نہیں کر سکتا، ایک چیز بتا دیں جو رام نہیں کر سکتا. کہہ سکتا، کہتا کہ رام سب کچھ کر سکتا سوائے ایک چیز کے، ہندو کہتا ہے کبھی؟ وہ تو ایسے ایسے گھور کے دیکھے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تمہیں جرت کیسے ہوئی میرا رام ایک چیز نہیں کر سکتا، مجھے یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ اور بعض مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. سوچ سکتے ہیں، ہزار چیز پر قادر نہیں. وہ پھر مثالیں بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موٹا انسان پیدا کر سکتا ہے، دبلا پتلا پیدا انسان پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں موٹا اور دبلا پتلا پیدا نہیں کر سکتا. سنی یہ بات ہے آپ نے؟ سنی کہ نہیں سنی؟ نہیں سنی. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں، میں ایسی ہزار چیز جانتا ہوں جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. کتنی عجب بات ہے میرے بھائیوں، یہ کہنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا احاطہ جو ہے علم کے اعتبار سے بھی ہے، قدرت کے اعتبار، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، اتنا انفارمیشن کافی ہے. وہ کون سا علم ہے جو آپ کو اس حد تک لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے؟ یہ علم ہے. اگر یہ علم ہے پھر گمراہی کیا ہے؟ جہالت کسے کہتے ہیں مجھے بتائیں. اگر یہ علم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر جہالت ہوئی کہ نہیں؟ دیکھیں دونوں اپوزٹ ہیں، ٹکرا رہے ہیں، یاد رکھیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے. اور جس نے کیف کا سوال کیا نا، وہ گمراہ ہوا ہے، پھر شیطانی راستے کھل جاتے ہیں. تیسرا جو ہے احاطہ، جو ہے احاطۃ القہر، اللہ تعالیٰ سب پر قاہر ہے. کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتی، کوئی چیز بھی نہیں، کوئی بھی طاقت دنیا کی، کیونکہ وہ دنیا میں سے ہے. اور دنیا کسے کہتے ہیں؟ دناعت سے، حقارت سے، محتاجی سے نکلی ہوئی لفظ ہے یہ. کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی چیز نہ تو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے، نہ عاجز کر سکتی ہے، اور نہ اس کی پکڑ سے فرار ہو سکتی ہے، کوئی چیز بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ جو ہے وہ قہر کا احاطہ بھی ہے، کہ وہ قہار ہے. ان ناموں کو جاننے کے بعد دل میں کیا اثر پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، محیط ہے، جو مومن ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں، جو بھی میل ہے نا دل کے اوپر وہ سب صاف ہو جاتا ہے. اس احاطے کو جاننے سے جو فوائد ملتے ہیں اور ثمرات ملتے ہیں، نمبر ایک کہ اللہ تعالی کے سامنے یہ انسان سمجھدار انسان ٹوٹ جاتا ہے ذلت اور انکساری کی انتہا درجے پر. اور صرف اپنے رب کو ہی پکارتا ہے، کسی اور کی طرف دیکھتا نہیں. نمبر دو، اپنا تعلق صرف اپنے رب سے جوڑتا ہے، اسباب کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اسباب کے راستے پر چلتا ضرور ہے لیکن وہ صرف سبب ہے، ان کی طرف مڑ کے دیکھتا نہیں ہے کہ یہ سبب بھی میرے لیے کچھ کر سکتا ہے. یہ صرف سبب ہے اور مسبب نے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے میرے لیے آسان کر دیا ہے. اس کے بعد انسان کا مقصد، نیت اور ارادہ درست ہو جاتا ہے. جو بھی نیت میں خرابی ہے، جو بھی ٹیڑھا پن ہے، وہ سیدھا ہو جاتا ہے. اتنی عظیم رب ہے میرا جس کی یہ صفات ہیں، پھر ریاکاری کی تو سوال نہیں پیدا ہوتا نا. اور ریاکاری سے بڑھ کر جو بڑی مصیبت ہے شرک اکبر کی طرف، تو انسان سوچ نہیں سکتا. دیکھیں ریاکاری کیا ہے، کہ آپ کوئی عبادت جو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کر رہے ہیں، اس عبادت میں کسی اور شخص کے لیے اس عبادت کو خوبصورت کر دیں، اچھا کر دیں. عبادت کس کے لیے کی ہے؟ اللہ کے لیے. اسے اچھا کیا یا برا کیا؟ اچھا کیا. یہ فرق بھی دیکھیں ذرا. لیکن کس کے لیے؟ کسی غیر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے عبادت جو ہے اکارت کر دی اور اسے غیر کے سپرد کر دی. اب یہ غیر تمہیں فائدہ پہنچا سکتا ہے تو پہنچا دے. اگر یہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائی، اگر یہ سارے عبادت غیر کے لیے صرف کر دیں، تب کیا حال ہے؟ جو لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اور دعا کو جو خوبصورت کر دیتے ہیں، جب کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے لمبا کر دیتے ہیں، چوڑا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ریاکاری ہے اور اس کی دعا جو ہے وہ اکارت ہو گئی. اور اگر کوئی شخص کسی ولی یا کسی بزرگ یا کسی فرشتے سے مانگے براہ راست، تو یہ کیسے عبادت ہو سکتی ہے؟ یہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ تو ذرا سمجھایا ہمیں. جو اللہ کے لیے تھا وہ اللہ نے قبول نہیں کیا، صرف ایک اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی. اگرچہ یا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن تو ریاکاری ہوئی اور یہ پوری اکارت ہو گئی. اور جو پکارتے یا غوث کو ہے، یہ کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ یہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ تو ذرا سمجھائے مجھے. سبحان اللہ. تو نیت بھی درست ہو گئی. اگلا فائدہ، دل زندہ رہتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور حسن التوجہ الی اللہ سبحانہ وتعالی. جب بھی اللہ تعالی کے سامنے ایسے پاؤں جوڑ کے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا نا نماز میں، اور اسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، محیط ہے، تو پھر اس کی یہ نماز بہترین نماز ہوگی. زبان تو حرکت کر رہی ہوگی لیکن الفاظ دل سے نکل رہے ہوں گے. آج ہماری نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں دیتی، یا ہم نماز کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ جو بھی سمجھ لیں آپ، بیچ بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں ہمارے اور نماز کے بیچ میں. دنیا جہاں کی جو بھی بھولی باتیں ہوتی ہیں، دوسری بات سب نماز میں آ جاتی ہے. دنیا جہاں کے سارے نظارے ہمارے سامنے نماز میں آ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حق المعرفہ ہم نے جانی نہیں ہے. ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نماز کو فرض کیوں کیا ہے؟ اس کے اندر معنی کیا ہے؟ جو معنی میں پڑھ رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر میں نے کہا ہے، معنی کیا ہے اللہ اکبر کا؟ ایک عادت سے بنی ہوئی ہے اور عادت بنیاد پر پڑھتے جاتے ہیں. یہ پتہ چلتا ہے کہ امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہم بھی کہہ دیتے ہیں. اور یہ ہم سب کا حال ہے. میں کوئی آپ کو زیادہ اچھا نہیں ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں. سبحان اللہ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور نماز کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا نور، سینے کا نور بنا دے. اور اگلا فائدہ جو ہے ان معانی کو جاننے سے، تزکیت النفس ہو جاتی ہے، اور باطن کو پاک کر دیا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب میرے نفس سے بھی میرے زیادہ قریب ہے, میرے دل سے بھی زیادہ قریب ہے, تو اندر دل کے اندر بغض نفرت چھپانا پھر ممکن ہو جاتا ہے. جب میں یہ جان لوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے بھی زیادہ قریب ہے, تو پھر دل کے اندر بغض نفرت, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے ڈر, امید, توکل, یہ باقی رہ جاتا ہے؟ نہیں, دل پاک ہو جاتا ہے ان سب بدکاریوں سے. کیا شیطان کو وسوسہ باقی رہ سکتا ہے؟ جو سب سے بڑا دشمن ہے, وہ سب سے بڑا مصیبت میں ڈال دیتا ہے, خاص طور پہ نماز میں. جانتے کہ نماز میں خاص شیطان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, جو اس کو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ نمازوں کی نماز کو خراب کر دے, اس کا نام ہے کیا؟ خنزب. ماشاءاللہ سب ساتھی جانتے ہیں, ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ شیطان جو ہے یہ وسوسہ کرتا رہتا ہے. تو جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ہے, آخر, ظاہر, باطن ہے, تو پھر یہ شیطان بھی مغلوب ہو جاتا ہے. کیسے؟ ابو داؤد میں بڑی پیاری روایت ہے, ابو داؤد میں سن عبداللہ بن عباس عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا, ایک تابعی نے, کہتے کہ میں دل میں کچھ وسوسے ہوتے ہیں, کچھ ہوتا ہے, لیکن میں کہہ نہیں سکتا ہوں, دل میں کچھ محسوس ہوتا ہے, میں کہنے کی جرات نہیں کرتا ہوں. سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا, کیا شک کی بات تم کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے مسکرایا, کہتے ہاں. قال ما نجا من ذلك احد, اس سے کوئی بچ نہ سکا. شکوک اور شبہات اور یہ چیزیں دل میں تو وسوسہ شیطان تو کرتا رہے گا نا. بعض لوگ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شکوک و شبہات اور عجیب و غریب خیال آتے ہیں. پریشان نہ ہو, اسے کہتے ہیں محو ایمان. ایمان ہے تو شیطان وسوسہ کر رہا ہے, ایمان نہ ہو تو شیطان کو ضرورت ہی کیا ہے وقت ضائع کرنے کی. چور ہمیشہ خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. کبھی چور کو دیکھے خالی گھر میں داخل ہو, شیطان بھی خالی دل میں داخل نہیں ہوتا, شیطان بھی ایمان اور دل میں ہی وسوسہ کرتا ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مانا جب انزال کا, اس سے کوئی بچ نہیں سکا. قال فقال لی, یعنی یہاں تک کہ اس آیت کو تلاوت فرمایا, حتی انزل اللہ عز وجل فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. سورۃ یونس آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اگر آپ شک میں ہیں, اگر آپ شک میں ہیں جو کچھ آپ پر اتارا گیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر ان سے سوال کرو جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے, یعنی تورات و انجیل پر نازل فرمائی ہے. یعنی اسے کوئی شکوک و شبہات آتے رہتے ہیں. سر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے قال فقال لی فاذا وجدت في نفسك شيئا فقل, اگر تمہیں ایسا محسوس ہو تو پھر یہ آیت پڑھ لیا کرو, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ آیت علاج شیطان کے وسوسے کا آج نوٹ کر لیں, کہ جب بھی شیطان کو وسوسہ ہو, شیطان کے وسوسے کا علاج ہمیں اس روایت سے ملا ہے, اس اثر سے ملا ہے. سید عبداللہ بن عباس طبیب ہیں, طبیب جی, طبیب صرف ہم ڈاکٹر نہیں ہوتے. ماشاء اللہ دیکھیں کتنے بڑا پیارا علاج دیا ہے, جتنی امت میں سے میرا خیال لاکھوں کروڑ لوگوں کا علاج کیا ہوگا اس پیاری سی اس روایت سے, کہ جب بھی وسوسہ ہو, دل تنگ ہو, پریشانی ہو, شکوک اور شبہات ہوں, تو یہ آیت پڑھ لیا کرو, هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. یہ ابو داؤد حدیث نمبر 5110 اور علامہ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی صرف روز منوج کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.